أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اب ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ آل عمران سنیں گے اور ہر رکعت میں انشاءاللہ اس کا ایک رکوع ہم پڑھیں گے. بارہ رکعتیں جو بقایا ہے آج اس میں بارہ رکوع اس سورہ مبارکہ کے ہم ختم کریں گے. اس سورہ مبارکہ کا آغاز بڑی عظیم آیت سے ہوتا ہے. اس آیت کا اٹھان آیت الکرسی سے بہت مشابہ ہے اور اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت اور سابقہ کتب سماویہ کی بھی فضیلت کو بیان کیا ہے. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ان نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان. تو یہ بڑے ہی ایک پرجلال انداز میں اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں نوع انسانی کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کہ جس کی آخری اور مکمل کڑی قرآن حکیم ہے اس کا بڑا پرجلال انداز میں یہاں ذکر فرمایا ہے. آگے چل کر ایک اہم مضمون آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات دو قسم کی ہیں. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هم ام الکتاب و اخر متشابہات. ایک تو وہ آیات محکمات ہیں کہ جن کا مفہوم بالکل واضح ہے, کتاب کی اصل بنیاد وہی ہے, اور دوسرے کچھ ایسی آیات ہیں کہ جن کے بالکل معین مفہوم کو جاننا انسان کے بس میں نہیں ہے. وہ اس عالم کی خبروں پر مشتمل ہے کہ جس عالم کا ہمیں کوئی تجربہ نہیں ہے, ہمارے حواس اور ہمارے عقل سے ماورا, لہذا اس کے بارے میں تمثیلی انداز میں حقائق کو بیان کیے گئے ہیں لیکن ان پر اجمالاً ایمان لانا چاہیے اور ان کے زیادہ کھود کرید میں انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے. چنانچہ فرمایا فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ من ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویل. جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ ان آیات متشابہات کی تاویل میں پڑ جاتے ہیں. وما یعلم تاویلہ الا اللہ, اور اس کی تعویل حقیقی جو ہے وہ سوائے اللہ سے اور کسی کو معلوم نہیں. اور جو راسخون فی العلم ہے وہ یہ کہتے ہیں آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. اسی ضمن میں ایک عظیم آیت آتی ہے جو دعا پر مستقبل ہے, گویا کہ تلقین کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے والوں کو خاص طور پر اس دعا کا سہارا لینا چاہیے کہ کہیں وہ بھی اصحاب زیغ میں سے نہ ہو جائے, وہ بھی آیات متشابہات کی تعبیر کے چکر میں نہ پھنس جائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ, اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے ہمارے دلوں کو کج نہ کیجو اور ہمیں اپنے پاس سے خاص فضل سے ہمیں رحمت جو ہے وہ دیے رکھ. انک انت الوہاب. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. تو یہ دعا جو ہے بہت اہم ہے اس اعتبار سے کہ خاص طور پر قرآن مجید کے طالب علموں کو اس کا سہارا لینا چاہیے. اس کے بعد دوسرے رکوع میں بڑی اہم آیت آ رہی ہے کہ جو بالکل فطرت انسانی کے مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس کے اندر محبت ودیت کر دی ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین, بیویوں کی محبت, بیٹوں کی محبت, والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ, اور سونے اور چاندی کے ڈھیر ہو جس کی کا وہ مالک بن جائے, والخیل المسومت, اور بہت اعلیٰ نسل کے گھوڑے جو نشان زد ہو, والانعام والحرث, اور کھیتیاں ہو, زمین ہو اور بہت سے اس کے پاس جانور ہو. ذالک متاع الحیات الدنیا, جان لو یہ سب کچھ مل کر بھی دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب, اور حقیقت میں تو اچھا ٹھکانہ اللہ ہی کے پاس ہے, یعنی آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں ان تمام چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں. اسی رکوع میں آگے چل کر ایک آیت آتی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. دین تو جو اللہ کے ہاں جو معتبر ہے اور جو اللہ کے ہاں مقبول ہے وہ بس اسلام ہے. تیسرے رکوع میں اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے, ان کی جو بھی گمراہیاں تھی ذہنی اور فکری وہ بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں 10 رکوعوں میں بیان ہو چکی ہے, لیکن اس سورہ مبارکہ میں بھی بالخصوص نصارہ کے حوالے سے, عیسائیوں کے حوالے سے ان کی جو یہ ذہنی اور فکری اور عملی اور عقائد کے بارے میں جو ان کی ٹھوکریں ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے. چنانچہ ان کا عقیدہ یہاں پھر نقل ہوا ہے, ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. ان کے ہاں یہ جو اخلاقی زوال آیا ہے, ان کے عمل میں جو اضمحلال آیا, اس کا اصل سبب یہ ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ ہمیں تو آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن. یہ وہ بات ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں بھی بیٹھی ہوئی یہ عقیدہ جو ہے ہمارے دلوں میں بھی بٹھا دیا گیا اور بالکل اسی نقطے پر ہم چل رہے ہیں جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جن راستوں پر بنی اسرائیل گئے تم بھی جاؤ گے, حتیٰ کہ اگر وہ بوہ کے بل میں گھسے تم بھی گھسو گے, یہاں تک کہ اگر ان میں کوئی شقی ایسا پیدا ہوا کہ جس نے اپنی ماں سے بدکاری کی ہو تو تم میں بھی کوئی بدبخت ضرور ایسا پیدا ہوگا. تو ان تمام آیات کو پڑھتے ہوئے ان حدیث کو سامنے رکھیے اور اپنا جائزہ لیجئے. تو اسی قسم کی امانی اور اسی قسم کی من گھڑت جو خیالات تھے وہ ہمارے ہاں بھی موجود ہیں. پھر ایک دعا آتی ہے بہت عظیم دعا, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. یہ گویا کہ انسان اپنی اصل حقیقت کو اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ پروردگار میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہو چکی ہے کہ تیرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے, ملک کا مالک تو ہے, تو ہی جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے تو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. بے یدک الخیر, تیرے ہی ہاتھ میں کل خیر ہے. انک علی کل شیء قدیر, تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. تو ہی ہے کہ جو دن کو رات میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے. وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی, اور تو مردہ میں سے زندہ کو برآمد کرتا ہے اور زندہ سے مردہ کو برآمد کرتا ہے. وَتَرْزُقُ مَن يَشَاءُ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب, اور تو ہی رزق عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب. یہ بھی قرآن مجید کی عظیم ترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. چوتھے رکوع میں ایک تو اہم ترین آیت وہ آتی ہے جو ہمارے ہاں تقریروں میں وعظوں میں بہت زیادہ بیان ہوتی ہے, ان کنتم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ حضور کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میرا اتباع کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ, اور اللہ غفور اور رحیم ہے. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اتباع تو بہت بلند شے ہے, اتباع میں تو وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جن کا حکم نہ دیا گیا ہو, لیکن حضور کا وہ طرز عمل تھا تو اس کی انسان نقل کرنے کی کوشش کرے. اور اطاعت تو وہ شے ہے کہ جس کے بغیر کوئی شخص مسلمان ہی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ بات جو حضور نے فرما دی ہو اور اللہ نے کہہ دی ہو وہ تو واجب الاطاعت ہے. تو فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی, اور اگر روگردانی کریں گے یہ تو اللہ تعالیٰ کو پھر اللہ تعالیٰ کو ایسے کافروں سے کوئی تعلق نہیں. اس کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت مریم سلام علیہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت, پھر یہ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت. یہ ایک طویل قصہ ہے جو آگے پھر تین رکوعوں میں اور بھی چلے گا. یہاں جو ذکر آ رہا ہے اس کا آغاز ہوتا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. یہ گویا کہ تمہیدی آیت ہے, اللہ نے برگزیدہ کیا ہے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہانوں پر. پھر حضرت مریم کی والدہ کا ذکر ہے جو بہت نیک عورت تھی, انہوں نے نظر مانی تھی جب حاملہ تھی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اللہ میں وہ تیرے دین کے لیے وقف کرتی ہوں, تو تو اسے مجھے میری طرف سے شرط قبول عطا فرما. لیکن جب وہ ولادت ہوئی تو وہ بچی تولد ہوئی, اس پر انہوں نے عرض کیا کہ انی وضعتھا انثیٰ, اب دین کی خدمت کے لیے تو لڑکے جو ہیں وہ کارآمد ہو سکتے ہیں, وہی وقف کیے جاتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نیک نیتی کی وجہ سے اس بیٹی کو جو شرف قبول عطا فرمایا ہے تو وہ تمام جہان کی خواتین کے لیے یوں سمجھئے کہ وہ صدیقہ ہے, امہ صدیقہ, صدیقیت کے مقام پر وہ فائز ہیں اور ان کا بہت اونچا رتبہ ہے تمام خواتین عالم میں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے شرف قبول عطا فرمایا اور پھر ان کو وہ مقام دیا کہ انہی کے ہاں بغیر باپ کے ولادت ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. جو یہ سارے واقعات جو ہیں وہ اس چوتھے رکوع میں ابھی آغاز ہو رہا ہے, یہ مضمون اصلاً جو ہے وہ اس سے آگے جو ہے وہ بڑھے گا اور وہ انشاءاللہ اگلا جو ہمارا چار رکعتوں کا دور آئے گا اس میں وہ باتیں تفصیل سے آئیں گی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.